بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں قرآن آیات کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی، قاری تھے حاج منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، نواس رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین نواس رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ پھر پروگرام پیش کیا جائے گا آئینۂ صحافت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا گھر اور گھرانہ۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ قندھار کی بی بی فاطمہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ، دسیوں افراد شہید اور زخمی۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری کا دورہ پاکستان، کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری۔ اور بیروت میں امریکی سازش کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر فائرنگ میں متعدد افراد کی شہادت پر لبنان میں ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان کے شہر قندھار کی شیعہ جامع مسجد میں ہونے والے دھماکے میں درجنوں نمازی شہید اور زخمی ہو گئے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق یہ دھماکہ قندھار کی بی بی فاطمہ جامع مسجد میں اس وقت ہوا جب وہاں نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی۔ ابتدائی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ شیعہ جامع مسجد میں ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 33 نمازی شہید اور 43 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تحال کسی فرد یا گروہ نے دہشت گردی کے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ جمعے کو افغانستان کے شہر قندوز کی شیعہ جامع مسجد میں ہونے والے خودکش حملے میں 200 سے زائد نمازی شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ دہشت گرد گروہ داعش نے نمازیوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ روسی صدر نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں جمع ہونے والے دہشت گرد پڑوسی ملکوں کے لیے سیکیورٹی مسائل بڑھا سکتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے سابق سوویت ریاستوں کے سیکیورٹی سربراہوں کی کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا کہ افغانستان کی صورتحال آسان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق اور شام میں دہشت گردی پھیلانے کا تجربہ رکھنے والے دہشت گرد بڑی تعداد میں افغانستان پہنچ رہے ہیں۔ روسی صدر نے کہا کہ افغانستان میں جمع ہونے والے یہ تجربہ کار دہشت گرد پڑوسی ملکوں میں حالات کو غیر مستحکم کرنے اور بدامنی پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ شدت پسند گروہوں سے تعلق رکھنے والے یہ دہشت گرد افغانستان میں سیاسی انتشار کا فائدہ اٹھا کے پڑوسی اور سابق سوویت ریاستوں میں داخل ہو گئے تو وہاں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے یہ انتباہ ایسی حالت میں دیا ہے کہ ماضی میں سابق سوویت ریاستوں کو طالبان کے اتحادی شدت پسند گروہوں کے حملوں کا سامنا رہا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری اور ان کے ہمراہ وفد کے ارکان نے بانی پاکستان کے مزار پر حاضری دی۔ اس عظیم مسلمان رہنما سے عقیدت کا اظہار کیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل محمد باقری نے اپنے دورے پاکستان کے چوتھے روز کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر بانی پاکستان کے مزار پر تعینات پاکستانی فوج کے اعزازی دستوں نے ایران کی مسلح افواج کے سربراہ اور ان کے ہمراہ وفد کا استقبال کیا۔ قبل ازیں جب جنرل محمد باقری اپنے وفد کے ہمراہ کراچی کے قائد اعظم محمد علی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے تو پاکستانی فوجی حکام نے ان کا پرتباک خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر کراچی میں تعینات ایرانی کونسل جنرل نوریان اور دوسرے سفارتی عہدیدار بھی موجود تھے۔ پاکستان میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے آئندہ 16 دن میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں 9 روپے کے اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ پاکستان کے روزنامہ ڈان آن لائن کے مطابق ایک سرکاری عہدیدار نے بتایا ہے کہ ٹیکس کی موجودہ شرح درآمدی قیمت اور روپے کی قدر میں کمی کی بنیاد پر آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اور اتھارٹی اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5.5 روپے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر کے اضافے کا تخمینہ لگایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی 3 سے 5 روپے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے۔ اوگرا نے بتایا کہ پیٹرولیم ایندھنوں میں اضافے کا فیصلہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں اس وقت پیٹرول کی قیمت 127.30 روپے فی لیٹر، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 112.04 روپے فی لیٹر، لائٹ ڈیزل کی قیمت 99.91 روپے اور مٹی کے تیل کی قیمت 99.31 روپے فی لیٹر ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رس ایجنسی UNI کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جمعے کے روز مسلسل دوسرے دن 35.35 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی قومی دارالحکومت دہلی میں جمعے کو 35 پیسے فی لیٹر کے اضافے کے ساتھ پیٹرول 105.14 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 93.87 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ اس سے قبل پیر کو مسلسل 7ویں دن پیٹرول 30 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 35 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا تھا۔ اس کے بعد دونوں دن کی قیمتیں بڑھی ہوئی سطح پر نظر آئیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران اور ہندوستان نے منشیات کے خلاف مشترکہ مہم میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق منشیات کے خلاف مہم سے متعلق ایران اور ہندوستان کے آن لائن اجلاس میں دونوں ملکوں کے متعلقہ عہدیداروں نے منشیات کے سلسلے میں مشترکہ تشویش اور اس سلسلے میں ہونے والی مفاہمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منشیات کے خلاف مہم میں مشترکہ کوششوں اور مہم کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں فریقین نے اس سلسلے میں باہمی تعمیری تعاون اور اطلاعات کے تبادلے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ انسداد منشیات کے میدان میں ہر طرح کی سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کے عالمی سطح پر سب کو اپنی مشترکہ ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ یاد رہے گزشتہ کئی عشروں سے افغانستان میں منشیات کی پیداوار اور اس کی بڑھتی اسمگلنگ ایران، علاقے اور پوری دنیا کے لیے باعث سے تشویش بنی ہوئی ہے، جبکہ اس مشکل کا سد باب کرنے اور منشیات کے خلاف مہم میں سب کے مشترکہ تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے سلسلے میں سخت موقف اور اصولی پالیسی رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹوں کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران نے اکیلے ہی دنیا بھر میں اسمگل ہونے والے افیوم کا 90%، مورفین کا 70% اور ہیروئن کے 20% کا پتہ لگا کر اسے ضبط کیا ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں جمعرات کو ہونے والے فائرنگ کے واقعے کے بعد، جس میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہوئے، آج جمعے کو سرکاری سطح پر عام سوگ منایا جا رہا ہے۔ لبنانی وزیراعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق جمعرات کو پیش آنے والے واقعے میں مرنے والے لبنانی شہریوں کی یاد میں آج ملک بھر کے سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند ہیں۔ جمعرات کو لبنان کے دارالحکومت بیروت میں مظاہرہ کرنے والے پرامن شہریوں پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر دی تھی، جس میں شہید ہونے والوں کی تعداد اب 7 ہو گئی ہے، جبکہ 60 سے زائد افراد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ مظاہرین سانحہ بندرگاہ بیروت کی تحقیقات کرنے والی عدالت کے ایک جج طارق بیتار کے جانبدارانہ اور غیر پیشہ ورانہ رویے کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ لبنان کے صدر مشل اون نے مظاہرین پر فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ اور عامل نے اس حملے کو مجرمانہ فعل قرار دیا ہے، جس کا مقصد ملک کے امن و استحکام کو درہم برہم کرنا ہے۔ دونوں سیاسی جماعتوں نے مظاہرین پر فائرنگ کرنے والوں کو گرفتار اور قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے لبنان میں امن و استحکام کا تحفظ کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے جمعے کے روز ایک بیان میں لبنان میں پیش آنے والے واقعات پر کہا کہ ایران لبنان کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، اور تہران کو اس بات کا یقین ہے کہ لبنان کی تحریک مزاحمت کے ساتھ اس ملک کی حکومت، عوام اور مسلح افواج اپنے اتحاد و یکجہتی کا تحفظ کرتے ہوئے صہیونی دشمن کی جانب سے رچائی جانے والی سازشوں کے مقابلے میں ہمیشہ کی طرح کامیاب رہے گی، اور یہ سخت مرحلہ بھی کامیابی کے ساتھ عبور کر لیا جائے گا۔ خطیب زادے نے پرامن لبنانی مظاہرین پر فائرنگ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لبنان کی حکومت اور اعلی عہدیدار لبنانی عوام میں تفرقہ پیدا کرنے والے عناصر کا جلد سے جلد پتہ لگا کر انہیں گرفتار کریں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے اسی طرح اس فائرنگ میں ہونے والے جانی نقصان پر لبنان کی حکومت اور عوام، خاص طور سے سوگوار گھرانوں کو تعزیت پیش کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے صہیونی حکومت کے ایٹمی پروگرام پر IAEA کی خاموشی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عالمی ادارے کی جانب سے اپنائے جانے والے دوہرے معیار کی پالیسی سے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کے رکن ملکوں کو منفی پیغام جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے اس بات پر سوال اٹھاتے ہوئے کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کی رکنیت اور ایک بنیادی سسٹم کی حیثیت سے IAEA کے سیف گارڈ سسٹم پر عمل کیے جانے کا کیا فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کو کس بنیاد پر غیر جانبدار کہا جا سکتا ہے، جبکہ وہ اپنے سیف گارڈ سسٹم کا منصفانہ طور پر استعمال نہیں کر رہی ہے۔ کاظم غریب آبادی نے غاصب صہیونی حکومت کے غیر پرامن ایٹمی پروگرام پر آئی اے ای کی خاموشی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس عالمی ادارے کی جانب سے اپنائے جانے والے دوہرے معیار کی پالیسی سے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی کے رکن ملکوں کو منفی پیغام جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ریاض ایران کے ساتھ مذاکرات میں سنجیدہ ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اخبار فائنینشل ٹائمز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایران اور سعودی عرب کے مابین مذاکرات میں پیش رفت کی خبر دی۔ فیصل بن فرحان نے ریاض اور تہران کے مابین ہونے والے مذاکرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب ایران کی جانب سے قونصل خانہ اور اسلامی تعاون تنظیم کا نمائندہ دفتر کھولنے کی درخواست کا جائزہ لے رہا ہے۔ سعودی ٹیلی ویژن چینل الاخباریہ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ علاقے کی سلامتی کے لیے تہران اور ریاض کے مابین براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل سعودی ولی عہد بن سلمان نے بھی اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ اچھے اور خصوصی تعلقات کی برقراری کا خواہاں ہے۔ شام میں روس کے امن مرکز نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے بدھ کی رات شام پر حملے میں جوابی کارروائی سے بچنے کے لیے مسافر بردار طیاروں کا استعمال کیا ہے۔ شام میں جنگ بندی کے نگران روسی مرکز نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے اپنی تازہ فضائی جارحیت میں مسافر بردار طیارے کا سہارا لیا ہے۔ شام میں جنگ بندی کے نگران روسی مرکز نے بتایا کہ غاصب صہیونی حکومت نے تازہ فضائی جارحیت F-16 جنگی طیاروں سے کی ہے، تاہم اپنے F-16 جنگی طیاروں کو بچانے کے لیے اس نے مسافر بردار طیارے کا سہارا لیا ہے۔ یاد رہے کہ بدھ کی رات شام کا اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ صہیونی حکومت کے میزائل حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایکٹیو ہو گیا تھا، مگر دو مسافر بردار طیاروں کے درمیان میں آ جانے کے بعد فائرنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ افغانستان کے شہر قندھار کی شیعہ جامع مسجد میں ہونے والے دھماکے میں درجنوں نمازی شہید اور زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتوں کے دوران بھی افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے تھے، اور جس میں اہم ترین واقعہ صوبہ قندوز کی جامع مسجد میں پیش آنے والے واقعے کا ہے، جس میں سینکڑوں افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ افغانستان کی تازہ ترین صورت حال پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا ہماری پشتو سروس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالرحیم درانی سے۔ انہوں نے افغانستان کی تازہ ترین صورت حال کے تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب سے امریکہ کا تسلط افغانستان سے ختم ہوا ہے اور امریکی اس ملک سے چلے گئے ہیں، تو ابتدا میں تو لوگوں کا، جو افغانستان کے عوام ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ اب جو ناامنی کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور کیونکہ یہاں ان کا منحوس سایہ جو قبضے کا تھا وہ چونکہ ختم ہو چکا ہے، تو جو سازشیں تھیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور لوگ سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ لیکن ظاہراً ایسا نہیں ہوا، اور اس کے بعد پہلے تو داعش کی طرف سے چھوٹے حملوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ جلال آباد میں اور ننگرہار ان علاقوں میں وہ طالبان پہ اور مختلف جگہوں پہ وہ حملے کرتے رہے، لیکن آخری ابھی دو ہفتوں سے تقریباً بڑے حملوں کی خبریں آ رہی ہے، جیسے کندوز میں شیعوں کی مسجد پہ ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا جس میں سینکڑوں افراد جان بحق اور زخمی ہوئے، اور آج جو ہے جیسے کہ آپ نے بتایا قندھار کی امام برگاہ پہ یہ حملہ ہوا ہے۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں، یہ رہبر انقلاب نے بھی، اگر آپ کو یاد ہو، جب امریکی یہاں سے چلے گئے تو انہوں نے اس بارے میں ایک طرح کا جسے ہوشدار کہتے ہیں خبردار کیا تھا انہوں نے، اور فرمایا تھا کہ بڑی قوتیں جو ہے وہ یہاں سے چلی گئی، امریکہ اور استعماری طاقتیں یہاں سے چلی تو گئی، لیکن اس کے بعد یہ لوگ اپنے ان کے جو دوسرے ہتھ کنڈے ہیں، دوسری سازشیں ہیں، ان کے ذریعے یہ لوگ کوشش کریں گے، اور جسے انٹیلیجنس سازشیں کہا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے یہ افغانستان میں اور علاقے میں ناامنی پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ تو وہی جو ان کا وہ تھا اسی طرح ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان جو اس وقت تقریباً دو طرح کے چیلنجوں سے روبرو ہیں، طالبان باہر کی دنیا عالمی برادری میں جو ہے ان کو اپنے آپ کو منوانا ہے، اور کسی بھی حکومت نے، کسی بھی ملک نے ان کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور دوسرے جو بڑا مسئلہ ہے وہ اندرونی اقتصادی مسئلہ ہے۔ تو لیکن سب سے بڑا جو طالبان کا دعویٰ تھا وہ امن و امان کے حوالے سے تھا، تو امن و امان کے حوالے سے بھی اگر صورتحال بگڑتی ہے تو میرے خیال میں یہ طالبان کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے، اور جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ تو ہمسایہ ممالک کو بھی چاہیے، طالبان کو بھی چاہیے کہ افغانستان میں امن و امان کے لیے کوشش کریں، طالبان کچھ لچک دکھائے تاکہ عالمی برادری، اقوام متحدہ یا دوسرے جو وہ ہے ذی نفوذ جو ممالک ہیں وہ ان کو تسلیم کرے، اور خود جو ہے اندر بھی یہ سیکیورٹی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے جو ہے ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اور اس طرف توجہ دے۔ اگرچہ حال ہی میں روس کا بھی بیان آیا ہے کہ داعش کے وہ لوگ جو عراق میں اور سوریہ میں جو شکست کھا گئے ہیں تو وہ دوبارہ اس علاقے کا رخ کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا طالبان کے لیے کہ وہ جو ہے کس طرح سے اس بڑے خطرے سے جو ہے نمٹتے ہیں اور افغانستان کے عوام کو اس سے نجات دلاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، افغانستان میں شاید ہم آئندہ بھی اس طرح کے حملات جو ہے دیکھنے میں آئیں گے۔ ہمارے اچھی خبر یہ ہے کہ طالبان نے کہا ہے کہ ہم امریکہ سے مدد نہیں مانگیں گے اور ہم خود داعش سے نمٹیں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ داعش جو ہے جتنا بھی ہے صرف افغانی داعش ہے، باہر سے کوئی نہیں، یعنی باہر سے کوئی داعش کے ارکان موجود نہیں ہے افغانستان میں۔ یہ دو ایسی خبریں ہیں جو تھوڑی سی امیدوار کنندہ ہیں، لیکن بہرحال خطرہ تو موجود ہے، اور میری ذاتی رائے ہے کہ آئندہ بھی افغانستان میں اس طرح کے حملات آگے بڑھنے کا جو ہے اور مزید بڑھنے کا خطرہ موجود ہے۔ یہ دو قسم کے یہ چیلنج موجود ہے، ایک تو افغانستان کے اندر سلامتی کے لیے، اور دوسرا جس طرح کہ میں نے کہا کہ خود طالبان کے لیے بھی۔ طالبان جو ہے کہتے تھے کہ ہم امن و امان کی صورتحال سے، کی صورتحال کے لحاظ سے، جیسے ہم نے محرم میں دیکھا، سفر میں دیکھا، تو صورتحال کافی بہتر تھی، تو ایک امید سی پیدا ہو گئی تھی کہ طالبان جو ہے اب سب کچھ کنٹرول کر لیں گے۔ لیکن داعش کے حوالے سے دو طرح کی خبریں سامنے آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک پریشر گروپ کے طور پر جو ہے ان کو رکھا گیا ہے، اور طالبان جو بعض ممالک کے جو مطالبات ہیں طالبان سے وہ منوانے کے لیے جو ہے داعش سے کام لیا جا رہا ہے، اور دوسری جو سازش ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک خاص فرقے کے لوگ اس میں ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں تو ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ہے ان کے تعلقات خراب کرنے کی بھی سازش ہو سکتی ہے، کیونکہ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک خاص کر ایران جو ہے انہوں نے بہرحال طالبان کو یعنی اس طرح سے جس طرح بعض لوگ سمجھتے تھے کہ ایران اور طالبان کے درمیان دشمنی ہو جائے گی اور یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، لیکن ایران کا جو رویہ تھا وہ کافی معتدل تھا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں کی عوام جو ہے ہمارے لیے اہم ہے، اور طالبان پہ یہ زور دیا ہے، رہبر انقلاب نے بھی زور دیا کہ وہاں کے عوام کے جو مطالبات ہیں اس کو جو ہے یہ لوگ پورا کریں اور وہاں کے عوام کے سر و مال کی حفاظت کریں۔ تو میرے خیال میں چیلنج جو ہے وہ ہمسایوں کے لیے بھی ہے، طالبان کے لیے بھی ہے، اور سب کو مل کر نہایت ہی سمجھداری کے ساتھ اور ہوش و حواس کے ساتھ اور دشمنوں کے جو سازش ہے ان کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا، اور میرے خیال میں خود طالبان کو بھی، افغانستان کے عوام کو بھی، اور ہمسایوں کو بھی، جو ہمسائے ممالک ہیں ان کو، ان جو سازش ہیں دشمنے کے ان کو سمجھ کر جو ہے آگے فیصلے کرنے ہوں گے۔
سمن، یہ تھے ہماری پشتو سروس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبد الرحیم درانی، جو افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سمعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، سب یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، آپ کی کھلے مجھ پہ کہیں آپ کے در کے سبب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی لقب، دل نے لبیک کہا اب یقین مجھ کو ہوا، اب یقین مجھ کو ہوا، آپ سے شاہ امم مجھ کو مل رب، مجھ کو ملوائے گا رب، یا نبی امی لقب، یا نبی۔
سامی نبی، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامین، اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھلوکے کا، اور اس کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیے گا نواس رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام. تو پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 23 مہر 8 ربیع الاول اور 15 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. آٹھ ربیع الاول سن 260 ہجری قمری کو عراق کے شہر سامرہ میں فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. آپ کی ولادت سن 232 ہجری قمری میں مدینہ میں ہوئی تھی. آپ کے والد بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام تمام اعلیٰ انسانی فضائل و کمالات سے آراستہ تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی با فضیلت اور دانشور خاتون تھیں. اپنے والد کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے امت مسلمہ کی امامت و ہدایت کی ذمہ داری سنبھالی. آپ کا دور امامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے باعث نہایت حساس اور مشکل دور تھا، کیونکہ عباسی حکومت کے کارندے اس بات پر مامور تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں لڑکے کی ولادت ہو تو اس کو قتل کر دیں. مگر خدا کے کرم سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اپنے والد کی شہادت کے بعد لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے. جب حکم خدا ہوگا تو ظہور فرمائیں گے اور ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے مسلمانوں کی ہدایت اور اسلامی احکام سے انہیں آگاہ کرنے میں انتہائی مؤثر قدم اٹھائے. بالآخر عباسی حکومت نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا. پندرہ اکتوبر سن 1542 عیسوی کو تیسرے مغل بادشاہ اکبر اعظم پیدا ہوئے. وہ اپنے والد ہمایوں کی وفات کے وقت 14 برس کے تھے اور اس وقت اپنے اتالیق بیرم خان کے ساتھ سکندر سوری کے تعاقب میں مصروف تھے. باپ کے انتقال کی خبر ان کو گرداسپور پنجاب میں ملی. بیرم خان نے وہیں اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کی. اکبر بادشاہ کی سلطنت بنگال سے کابل تک اور کوہ ہندو کش سے دریائے گوداوری تک پھیلی ہوئی تھی. انہوں نے مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے نظام میں انقلابی تبدیلیاں کیں اور کئی معاشرتی اصلاحات بھی کیں. اکبر بادشاہ کا پورا نام ابو الفتح جلال الدین محمد اکبر تھا. اکبر بادشاہ اکتوبر سن 1605 میں آگرے میں انتقال کر گئے. پندرہ اکتوبر سن 1894 عیسوی کو پیرس میں ایلفریڈ ڈریفوس کا مقدمہ شروع ہوا. وہ ایک یہودی الاصل فرانسیسی افسر تھے جن کا مقدمہ 19ویں صدی کا فرانس کا ایک سنسنی خیز ترین واقعہ تھا. ان کو اپنے ملک سے غداری کرنے اور فوجی راز جرمنی کو دینے کے الزام میں فوجی عہدے سے برطرف کر دیا گیا اور عمر قید کی سزا سنائی گئی. لیکن کچھ دن کے بعد ڈریفس کی بے گناہی ثابت ہوئی اور ان کو رہا کر دیا گیا، نیز عہدے پر بھی بحال کر دیا گیا۔ ڈریفس کے مقدمے اور ان کی رہائی سے سہونیوں کو یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کا بہانہ مل گیا کہ یورپ میں یہودیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ پندرہ اکتوبر سن 1947 کو پاکستان کے مشہور اردو اخبار جنگ کا کراچی سے اجرا ہوا۔ اس اخبار کا اجرا سن 1940 میں دہلی سے اس وقت عمل میں آیا تھا جب دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی۔ چونکہ ان دنوں تمام اخبارات میں صرف جنگ ہی کی خبریں ہوا کرتی تھیں، اس لیے اس اخبار کا نام بھی جنگ رکھ دیا گیا۔ اس اخبار کے بانی اور مدیر میر خلیل الرحمان تھے۔ جنگ اخبار شروع میں شام کے اخبار کی حیثیت سے شائع ہونا شروع ہوا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد میر صاحب پاکستان چلے گئے اور 15 اکتوبر سن 1947 کو روزنامہ جنگ کا اجرا کیا۔ شروع میں یہ شام کو نکلا کرتا تھا اور رفتہ رفتہ یہ صبح کے اخبار کی حیثیت سے شائع ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت یہ اخبار پاکستان کے بڑے شہروں اور لندن سے شائع ہوتا ہے۔ تیئیس مہر سن 1361 ہجری شمسی کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے اور مغربی ایران کے ایک شہر کرمانشاہ کے امام جمعہ آیت اللہ عطا اللہ اشرفی اصفہانی کو منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے ایجنٹوں نے محراب عبادت میں شہید کر دیا۔ آیت اللہ اشرفی اصفہانی نے شاہی حکومت کے خلاف ایران کے مسلمان عوام کے جہاد کے دوران کرمانشاہ کے لوگوں کی قیادت اور رہنمائی کی تھی اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے سچے ساتھیوں کی طرح اسلامی انقلاب کو کامیاب بنانے میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی وجہ سے وہ بارہا جیل بھی گئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اللہ اشرفی کو کرمانشاہ کا امام جمعہ مقرر کیا۔ 23 مہر سن 1361 ہجری شمسی کو آیت اللہ اشرفی اصفہانی کو اغیار کے ایجنٹوں نے نماز جمعہ کے دوران محراب عبادت میں شہید کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ فرزند رسول خدا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے کچھ عرائض لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ سامعین مستفیض ہوں گے۔ Thank you.
سامعین، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک قول کے مطابق 10 ربیع الثانی سال 232 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام علی النقی علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ایک متقی و پرہیزگار عارفہ اور صالحہ خاتون تھی کہ جن کا نام حدیث یا حدیثہ تھا۔ کچھ اور اقوال کے مطابق آپ کی مادر گرامی کا نام سوسن تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہے، جبکہ مختلف کتب میں آپ علیہ السلام کے متعدد القاب ذکر ہوئے ہیں، جن میں مشہور ترین عسکری ہے، جس کا سبب شہر سامرہ کے محلہ عسکر میں آپ علیہ السلام کی رہائش یا بالفاظ دیگر قلعہ بندی ہے۔ زکی آپ علیہ السلام کا دوسرا مشہور لقب ہے۔ بے شک ہر امام معصوم کا علم منبع وحی سے ماخوذ ہوا کرتا تھا، اور حتیٰ دشمنوں اور مخالفین نے تصدیق کی ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا علم اس قدر وسیع تھا کہ بیان کے دائرے میں نہیں سماتا۔ امام علیہ السلام کے احکامات، فرامین، اقوال اور دروس و پیغامات، اور آپ علیہ السلام سے منقولہ احادیث و روایات سے آپ علیہ السلام کے علم و دانش کا اظہار ہوتا ہے۔
خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں، تہِ خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہو پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر ستاروں نے کہا ہے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں۔
بزرگ عیسائی عالم بختی شو اپنے شاگرد بطریق سے کہتا ہے، ابن رضا ابو محمد عسکری کی طرف چلے جاؤ اور جان لو کہ ہمارے زمانے میں آسمان تلے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور خبردار اگر وہ تمہیں کوئی حکم دیں تو ہرگز اعتراض مت کرنا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیات طیبہ خدا مہربان سے انس و محبت اور صبر و شکر کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ محمد شاکری نے روایت کی ہے کہ میرے مولا اور استاد امام حسن عسکری علیہ السلام محراب عبادت میں سجدے میں چلے جاتے تھے، اور آپ کا سجدہ اور ذکر و دعا کا یہ سلسلہ اس قدر طویل ہو جاتا تھا کہ میں سو کر جاگ بھی جاتا مگر دیکھتا تھا کہ امام علیہ السلام ابھی سجدے کی حالت میں ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے سجدے رات کو فجر سے متصل کر دیتے تھے، اور آپ کی عارفانہ مناجات ہر مردہ اور دنیا زدہ دل کو آسمانی حیات بخش دیتی تھی۔ آپ نے اپنے جد امجد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مانند دنیا کو 3 طلاقیں دی تھیں، اور دنیا کی نعمتوں سے اپنی ضرورت سے زیادہ اٹھانا پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اور اپنی پوری زندگی صرف آخرت کا گھر تعمیر کرنے میں مصروف رہتے تھے۔
سامعین، مامون کی موت کے بعد معتصم عباسی بغداد میں داخل ہوا اور لوگوں سے اپنے لیے بیعت لی، اور اس کے بعد حکومت میں اعلیٰ مناصب پر موجود ترکوں کی مدد سے بغداد کے شمال مشرق میں شہر سامرہ کی بنیاد رکھی۔ اس شہر میں اس نے ایک محلہ فوجیوں سے مختص کیا جس کو عسکر کہا جانے لگا۔ عباسی حکمراں اپنے عباسی اور اموی اسلاف کی مانند شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بطور خاص فرزندان رسول ائمہ طاہرین علیہ السلام سے خوف زدہ رہتے تھے۔ چنانچہ سامرہ کی تعمیر کے بعد امام علی النقی الہادی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے فرزندوں بالخصوص امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکر کے محلے میں نظر بند رکھا گیا، اور یہ محلہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبری مسکن میں تبدیل ہوا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا محاصرہ اس قدر شدید تھا کہ اہل خاندان اور دوستوں کا آپ علیہ السلام سے رابطہ تقریباً ناممکن تھا۔
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 6 سال کے مختصر عرصے تک منصب امامت الہیہ پر فائز رہے، اور آپ کی امامت کا پورا دور محلہ عسکر میں گزرا۔ شیعہ مومنین غالباً آپ کے فیض دیدار سے محروم تھے، اور شیعیان و پیروان اہل بیت علیہم السلام کی خبریں اور معلومات چند ہی افراد کے ذریعے امام علیہ السلام کو پہنچتی تھیں، اور آپ کے فرامین اور احکامات بھی انہی افراد کے ذریعے شیعیان عالم کو پہنچا کرتے تھے۔ یہ لوگ خفیہ طور پر محلے کی نگرانی کرنے والے فوجی دستوں میں نفوذ کر چکے تھے، یا مختلف طریقوں سے محلے میں آمد و رفت کیا کرتے تھے۔ عباسی حکمران آئمہ پر مسلسل دباؤ بڑھا رہے تھے، اور حضرت امام علی ابن مصر رضا علیہ السلام کے بعد اس دباؤ میں شدت آئی تھی، اور یہ دباؤ امام جوات، امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا۔ 11ویں امام کے زمانے میں اس دباؤ میں بہت زیادہ شدت لائی گئی تھی، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں شیعیان اہل بیت نے بہت زیادہ پیش رفت کی تھی، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر دباؤ کا سبب بھی یہی پیش رفت تھی۔
امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں پیروان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی طاقت میں تبدیل ہوئے تھے، چنانچہ دباؤ میں بھی اسی تناسب سے شدت آئی تھی۔ شیعان آل محمد عباسی ملوکیت کو جائز حکومت نہیں سمجھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ حکومت کا شرعی اور قانونی حق صرف آل محمد کے ائمہ کو ہی پہنچتا ہے۔ اس زمانے میں خاندان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ممتاز ترین شخصیت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تھی، اور پھر متعدد روایات اور احادیث سے ثابت تھا کہ ظالم اور استبدادی حکومتوں کو منہدم کر دینے والے 12ویں امام حضرت مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذریت سے ہوں گے۔ چنانچہ عباسی خلیفہ نے موسیٰ کی پیدائش کا راستہ روکنے کے لیے فرعون کے تمام کاموں کی تقلید کی، اور ہر جہت سے امام علیہ السلام کو زیر نگرانی رکھا۔ سامعین، امام حسن عسکری علیہ السلام اسی وقت سے محاصرے میں تھے جب امام ہادی علیہ السلام کو عسکر میں نظر بند کیا گیا۔ یوں آپ علیہ السلام کی عمر کے 20 سال محاصرے میں گزرے، لیکن خبیث بادشاہت کے منحوس عزائم محض محاصرے اور ناکہ بندی سے پورے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ قرآن کی طرح عترت یعنی خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی صورت میں دشمنوں کے ساتھ ساز باز نہیں کر سکتا تھا، اور ان کی شمع ہدایت شیعان عالم کے درمیان بجھنا محال تھا۔ چنانچہ وہ ائمہ سلف کی مانند امام حسن عسکری علیہ السلام کو کمزور کرنے کے نت نئے منصوبوں میں مصروف رہتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو آزار و اذیت پہنچانے اور دشواریاں پیدا کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے، اور یوں امام و پیشوا سے فیض حاصل کرنے کے سلسلے میں پیروان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دشواریوں سے دوچار کرتے تھے۔
ائمہ طاہرین علیہ السلام کو امت اسلامی سے دور کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بعض لوگ چاہتے تھے کہ اسلامی خلافت کی طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشرے کو اس طرف لے جائیں جو ان کی مرضی کا راستہ ہو، اور نوجوانوں کے دینی اعتقادات کو کمزور کر دیں، اور ان کو ایسے باطل نظریات کی کھائی میں دھکیل دیں جن کی تیاری پہلے سے کر لی گئی تھی اور انہیں رواج دیا جا چکا تھا، تاکہ کوئی آزادی کے ساتھ اس ثقافتی حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور ایک دشوار دور تھا کہ جس میں طرح طرح کے افکار ہر طرف سے اسلامی معاشرے کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح ایک لمحہ بھی اس سے غفلت نہیں برتی، اور مختلف گروہوں جن میں بہت سے مکاتب فکر، درآمداتی اور ضد اسلامی نظریات، جس میں صوفیت، غلو، واقفیت، شرک اور دوسرے انحرافی افکار رکھنے والے شامل ہیں، کے مقابلے میں سخت موقف اختیار کیا اور اپنے مخصوص انداز سے ان کے کام کو بے اثر کر دیا۔
عباسی حکومت کا دور اور خصوصاً امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ بدترین ادوار میں سے ایک دور تھا، کیونکہ حکمرانوں کی عیاشی اور ظلم و ستم، نیز ان کی غفلت و بے خبری اور دوسری طرف سے دوسرے اسلامی علاقوں میں غربت کے پھیلاؤ کی وجہ سے بہت سی علاقدار ختم ہو چکی تھیں۔ بنابراین اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کی دن رات کی کوششیں نہ ہوتی تو عباسیوں کی سیاست کی وجہ سے اسلام کا نام بھی ذہنوں سے مٹ جاتا۔ اگرچہ امام براہ راست عباسی حکمرانوں کی نگرانی میں تھے، لیکن آپ نے ہر اسلامی سرزمین پر اپنے نمائندے مقرر کیے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے حالات سے آگاہ رہتے تھے۔ بعض شہروں کی مسجدیں اور دینی عمارتیں آپ ہی کے حکم سے بنائی گئیں، جس میں قم میں موجود مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام بھی شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے نمائندوں کے ذریعے اور علم امامت سے تمام محرومیوں سے آگاہ تھے اور لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے رہتے تھے۔
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام جعفر تھا، جس کو دشمن نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خلاف استعمال کیا۔ جعفر حضرت امام ہادی کے بڑے بھائی ہونے کے ناطے امامت کا دعوے دار تھا، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک اسی دعوے پر قائم تھا۔ بنی عباس بھی، جو اصولاً آل محمد اور ان کی امامت کے خونی دشمن تھے، اس کو اپنے دعوے پر قائم رہنے کی ترغیب دلاتے رہتے تھے۔ چنانچہ اس شخص کا عباسی بادشاہ کے دربار میں آنا جانا تھا، اور بادشاہ اور اس کے درباریوں کے کان بھرنے اور امام علیہ السلام کو اذیت پہنچانے میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت امام عسکری علیہ السلام کا بھائی جعفر معتمد عباسی سے کہتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرو کہ میں شیعوں کے لیے امام کے عنوان سے منسوب ہو جاؤں۔ معتمد عباسی جعفر کے جواب میں یوں کہتا ہے، یہ مقام و مرتبہ جو تیرے بھائی کا ہے وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، ہم نے ان کو یہ مرتبہ نہیں دیا ہے، یہ مرتبہ تو خداوند عز و جل نے ان کو دیا ہے۔
سامعین، امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد عباسی بادشاہ معتمد نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی میراث آپ علیہ السلام کی والدہ اور بھائی جعفر کے درمیان تقسیم کیا، اور یوں لوگوں کو یہ جتانے کی کوشش کی کہ گویا آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور آپ بے اولاد ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور یوں وہ مسلمانوں کو بارہویں امام علیہ السلام کے وجود سے مایوس کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک بیٹا آپ علیہ السلام کے بعد امام المسلمین ہے، اور کئی نمایاں شیعہ علماء اور شخصیات نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ اپنے والد کی شہادت کے بعد پردہ غیبت میں جانے والے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں اپنے پیروکاروں کو پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا۔
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں نہ صرف آپ کے مخالفین آپ کی امامت کے معترف تھے، بلکہ اس وقت کا حاکم معتمد عباسی بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا اعتراف کرتا تھا۔ بنیادی طور پر تاریخ کے مسلمہ امور میں سے ایک یہ ہے کہ بنو امیہ کے حکام اور بنو عباس کے حکام دونوں اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتے تھے کہ امامت آئمہ طاہرین علیہم السلام کا مسلمہ حق ہے۔ یہ حاکم عباسی اور مختلف مذاہب کا امام عسکری علیہ السلام کے بارے میں اعتراف ہے۔ امام عسکری علیہ السلام ایک معصوم امام اور حقیقت مسلمہ ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جوانی کے عالم میں ہی حاکم عباسی اور دوسرے سارے آپ کا احترام ایک عام آدمی کے لحاظ سے نہیں، بلکہ خدا کی منتخب فرد و شخصیت کے لحاظ سے کرتے تھے۔ ان کے لیے واضح تھا کہ امامت اہل بیت علیہم السلام کا حق اور ان کی شان میں ہے۔ اس کے علاوہ امامت سے متعلق روایات و دلائل بتاتی ہیں کہ حکمران ان کے بارے میں عام لوگوں سے زیادہ معلومات رکھتے تھے۔ خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی اور آثار و اوصاف بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ امامت اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے۔
سامعین، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زہد و عبادت کے اعتبار سے یہی مشہور واقعہ کافی ہے کہ زمانے کے سب سے برے دو آدمیوں کو امام کا زندانبان مقرر کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد دیکھا گیا کہ وہ دونوں عبادت گزار ہو گئے ہیں۔ ان کو بلایا گیا اور ڈانٹ کے کہا گیا کہ ہم نے تم دونوں کو نگرانی کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم دونوں ہی بدل گئے ہو۔ ان دونوں نے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ ایک ایسے شخص سے ہمارا واسطہ پڑا ہے جو راتوں کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا اور ہمیشہ عبادت میں مصروف ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ ائمہ کو جب بھی کوئی موقع ملتا تھا تو ظاہری طور پر اگرچہ زمانے والے ان کو محدود کرتے تھے اور ائمہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتے تھے، ایسے وقت میں ائمہ زیادہ تر عبادت اور خدا کی بندگی میں مشغول رہتے تھے، اس کی تلاش میں رہتے تھے کہ عبادت و بندگی کے لیے کوئی موقع مل جائے۔
آٹھ ربیع الاول سن 260 ہجری کی صبح وعدہ دیدار الہی آن پہنچا۔ دکھ اور مشقت کے سال اختتام پذیر ہوئے۔ قلعہ بندیوں، نظر بندیاں اور قید و بند کے ایام ختم ہوئے۔ ناقدریاں، بے حرمتیاں اور جبر و تشدد کے سلسلے اختتام پذیر ہوئے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک طرف سے قرب وصال معبود سے شادمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور آپ کی دو امانتوں قرآن و عطرت کے انجام سے فکر مند، غریب الوطنی میں دشمن کی زہر جفا کی وجہ سے بستر شہادت پر درد کی شدت سے کروٹیں بدل رہے ہیں، لیکن معبود سے ہم کلام ہونے کو پھر بھی نہ بھولے اور نماز تہجد ابن رسول نے لیٹ کر ادا کی۔ وہ شب جمعہ تھی، وہی شب جو آپ کی زندگی کی آخری شب تھی۔ آپ نے نماز فجر بھی اپنے بستر پر لیٹ کر ہی ادا فرمائی، وہ بھی 28 سال کی عمر اور عین شباب میں۔ آپ کی آنکھیں قبلے کی طرف لگی ہوئی تھیں، جبکہ زہر کی شدت سے آپ کے جسم مبارک پر ہلکا سا راشہ بھی طاری تھا۔ آپ لبوں پر بمشکل مہدی کا نام دہراتے رہے اور پھر مہدی آ ہی گئے، اور چند لمحے بعد آپ اور آپ کے فرزند مہدی کے سوا کوئی بھی کمرے میں نہیں تھا، اور راز و نیاز اور امانتوں اور وصیتوں کے لمحات تیزی سے گزر رہے تھے، اور ابھی آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا کہ 11ویں امام معصوم کی عمر مبارک کا آفتاب غروب ہوا اور آسمان و زمین پر سوگ و عزا کی کیفیت طاری ہوئی۔
سلام کہتا ہے فراز عرش مولا، سلام کہتا ہے یہ کون جاتا ہے کعبہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا حسین یہ کرم کارساز، کیا کہنا درود و عشق و سلام نیاز، کیا کہنا یہ حسن کی نگاہ امتیاز کیا کہنا کسی کا جلوہ اکتا سلام کہتا ہے.
آپ علیہ السلام کے جنازہ اطہر کو غسل و تکفین کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر کے صحن میں رکھا گیا تھا. آپ کا بھائی جعفر آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے جنازے کی نماز پڑھانے کی کوشش کی. ابھی اس نے تکبیر کہنا ہی چاہی تھی کہ ایک کمسن بچے نے باہر آ کر جعفر کا لباس پکڑ لیا اور اس کو پیچھے دھکیل کر فرمایا، چچا ہٹ جاؤ، مجھ کو ہی اپنے والد کے جنازے کی نماز پڑھانی چاہیے. جعفر ایسی حالت میں پیچھے ہٹ گیا کہ اس کے چہرے کی حالت بگڑ گئی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا. امام مہدی علیہ السلام نے اپنے والد کے جنازے اطہر کی نماز پڑھائی. یہ وہی حضرت امام مہدی علیہ السلام تھے جن کے آنے کا انتظار ہے، وہی جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح کہ یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. بہرحال دشمن کی سازش ناکام ہو چکی تھی اور نماز جنازہ کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کو آپ کے والد ماجد حضرت امام ہادی علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا. آپ کو اپنے ذاتی گھر میں، کہ جو آج بھی آپ کا آپ کے والد گرامی حضرت نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ مجمعین کا نورانی و مقدس حرم مطہر ہے، دفن کیے گئے.
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے. ہم پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر آپ کو فرزند رسول اور مسلمانوں کے گیارہویں امام و پیشوا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے ان خاص نمائندوں کی ہدایتوں سے تمام مسلمانوں کی حقیقی ہدایت و رہنمائی فرمائے. آمین.
سامعین، ابھی آپ پروگرام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم چند اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے روزنامہ ہم شہری کی سرخی سماعت فرمائیں۔ وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب سے مورا کے ساتھ مذاکرات کے نتائج پر ٹیلی فونی گفتگو کی۔ روزنامہ زمان، صدر دھڑے کے سربراہ نے کامیابی حاصل کرنے والے دھڑوں سے مذاکرات کرنے والی کمیٹی کے سربراہ سے ملاقات کی۔ اخبار نیو یارک ٹائمز، امریکہ 3 برسوں کے بعد اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی رکنیت دوبارہ حاصل کر رہا ہے۔ سامعین، ایران سے شائع ہونے والے اخبار جوان کی سرخی ہے، صہیونی حکومت کی کسی بھی ممکنہ مہم جوئی کی جانب سے ایران نے خبردار کیا۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب نے صہیونی حکومت کی دھمکیوں پر سلامتی کونسل کے سربراہ کے نام ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ مہینوں میں اسرائیل کی جانب سے مہم جوئی اور اشتعال انگیز دھمکیوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، اور یہ دھمکیاں اب خطرے کے نشان سے قریب ہو رہی ہیں، جس کی حالیہ مثال صہیونی حکومت کے چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے دی جانے والی یہ دھمکی ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف قابل عمل منصوبوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہر شعبے میں ایران کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے منصوبوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہم ایٹمی پروگرام کی سمت ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کی غلطی اور فوجی مہم جو کی طرف سے خبردار کر رہے ہیں۔ سمین ابائیے، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے چند اخبارات کی سرخیاں۔ ڈیلی پاکستان، آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے باعث روپے کی قدر میں گراوٹ کی، وزیر خزانہ نے بالآخر اعتراف کر لیا۔ روزنامہ جسارت، آئی ایم ایف پروگرام نے ہمیشہ تباہی لائی، لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں، سراج الحق۔ ٹائمز آف انڈیا، چین اور بھوٹان کے درمیان سرحدی معاہدہ، ہندوستان نظر رکھے ہے۔ اور اب کچھ خبروں کی تفصیل۔ اخبار جنگ نے لکھا ہے کہ آئی ایس آئی سربراہ وزیر اعظم کی سوچ سیاسی، فوج کا اپنا طریقہ، وزیر داخلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم نے انٹرویو کی کوئی بات نہیں کی، وزیر اعظم سیاسی طور پر سوچ رہے تھے، فوج کا اپنا طریقہ کار ہے۔ جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت اور فوج میں کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہے، عسکری قیادت سے مجھ سے زیادہ بہتر تعلقات کسی کے نہیں، اس معاملے پر بہت زیادہ قیاس آرائیاں ہوئی ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کی تعیناتی میں تکنیکی خامی تھی جو ٹھیک ہو جائے گی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی تعیناتی سے متعلق ابہام دور ہو گیا ہے۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار سیاست۔ حکومت اعداد و شمار کے مطابق ملک میں مہنگائی کم کرنے کے لیے کوشاں، لیکن زمینی حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں۔ ملک میں مہنگائی کی شرح اگست کے مہینے میں ستمبر میں کچھ کم ہوئی ہے، لیکن اس میں پچھلے سال ستمبر کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس کا اثر زمین میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں بشمول سبزیوں کے مہنگے ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور عوام اس مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔ سامعین، اسی پروگرام کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات، شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ رات کی نشریات کے ساتھ ایک گھنٹے بعد حاضر خدمت ہوں گے۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام بھی آپ سامعین کو پسند آئے ہوں گے۔ پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیے گا۔ سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ۔
عزیز سامعین کی خدمت میں میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، ماضی میں اور انسانوں کی زندگی میں صنعت کے وجود میں آنے سے پہلے شاید ہی کوئی خود سے یہ سوال پوچھتا ہوگا کہ کیوں ہمیں بچہ دار ہونا چاہیے، اور یہاں تک کہ کوئی اس طرح کے سوال ذہن میں بھی لاتا نہیں ہوگا۔ لیکن ماڈرن زندگی کے دور میں داخل ہونے اور صنعتی اور مشینی دور سے عوام کی آشنائی، خاص طور پر مغربی افکار نے بعض خاندانوں کے طرز زندگی کو تبدیل کرنے کی زمین فراہم کی ہے، اس طرح سے کہ مغرب کے بہت سے مظاہر زندگی مسلمانوں کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں آج کے گھرانوں میں بچے پیدا کرنے اور افزائش نسل سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں۔ اور ایسے ہی شکوک و شبہات کا نتیجہ ہے کہ بعض گھرانوں میں بچے پیدا کرنے میں لوگوں میں عدم دلچسپی پائی جاتی ہے یا صرف ایک اولاد پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ ان دنوں بہت سے جوڑے ایسے بھی ہیں جو بچے پیدا کرنے کے اخراجات سنگین ہونے، موجودہ حالات میں ان کی صحیح تربیت اور آرام و آسائش کا سامان فراہم نہ ہونے، نیز بچوں کی ترقی کی راہ میں حائل مسائل اور دشواریوں کو ایسے عوامل میں سے قرار دیتے ہیں کہ جس نے ان میں بچے دار ہونے کے شوق و اشتیاق کو ان سے چھین لیا ہے۔ اسی مسئلے نے جہاں ملکوں میں آبادی بڑھانے کی نئی پالیسی کو بہت سی مشکلات اور مسائل سے دوچار کر دیا ہے، وہیں نظام خلقت میں گویا ایک طرح سے الہی تدبیروں سے مقابلہ آرائی بھی کی ہے۔ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے قوانین میں سے ایک بچے پیدا کرنا اور افزائش نسل ہے۔ افزائش نسل انسانوں، حیوانوں، نیز پیڑ پودوں میں ہوتی ہے۔
نسل کی بقا اور تحفظ کی جانب انسانی رجحان ایک ایسی خواہش ہے کہ جس کو پورا کرنے کا واحد راستہ ایک بچہ وجود میں لانا ہے۔ ایک بچہ کے جس کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی ہماری زندگی کا موجودہ توازن تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی مخلوق کے جو چھوٹی ہونے کے ساتھ ہی ایسی طاقت کی حامل ہوتی ہے کہ جو دنیا میں اپنے والدین کو اعلیٰ ترین لذت سے سرشار کر سکتی ہے۔ اس بارے میں آپ کا نقطۂ نظر کیا ہے؟ آپ کے خیال میں وہ گھرانے جن میں بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ خوشحال ہیں، یا وہ جوڑے جنہوں نے ابھی بچے پیدا کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے گھرانے کے تعلقات کو مستحکم کرنے میں بچے کی اہمیت پر ہم روشنی ڈالیں گے۔
جب ہم میاں اور بیوی کے ایک دوسرے سے جدا ہونے کے وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں تو ان میں سے ایک اہم وجہ بچے کا نہ ہونا ہے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ میاں اور بیوی دونوں نے خود ہی بچہ دار نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہو، بچہ نہ ہونے سے گھرانوں میں ایک خالی فضا یا ایک کمی کا احساس ہوتا ہے، اور یہی چیز مشترکہ زندگی میں عدم دلچسپی اور اختلاف پیدا ہونے کا باعث بنتی ہے۔ ایران میں انجام پانے والی تحقیقات سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ بے اولاد والے گھرانوں اور خاندانوں کو دیگر گھرانوں سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ اور انتشار کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ دینی تعلیمات میں فرزند کو والدین کا میوہ دل، بہشتی پھول کی خوشبو اور ثمرۂ زندگی جیسی تعبیروں سے یاد کیا گیا ہے۔ حتیٰ روایات میں بچے کو پیار کرنے اور بوسہ دینے کا عظیم اجر و پاداش قرار دیا گیا ہے۔ جب والدین اس نظر سے اپنے بچوں کو دیکھیں گے تو یہ امر یقینی طور پر گھرانے کے افراد کے تعلقات مستحکم ہونے میں مثبت اثرات کا حامل ہوگا۔
گھرانے میں بچے کے مثبت کرداروں میں سے ایک والدین کی توقعات کو پورا کرنا ہے کہ جس کی وہ آرزو کرتے ہیں، کہ ایک بچے کا وجود ان کی زندگی کو پر رونق بنائے۔ ہافمین نامی محقق نے بچوں والے گھرانوں پر ایک تحقیق انجام دی ہے، اور اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بچہ سوسائزیشن کے عمل اور والدین کے سماج پر اثر انداز ہونے میں مؤثر واقع ہوتا ہے۔
وہ صاحب فرزند ہونے کے تعلق سے کچھ تجاویز پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچے اپنے وجود کے ذریعے بڑوں کی صورتحال خاص طور پر خواتین کے بارے میں تائید کرتے ہیں اور ان کو سماجی تشخص عطا کرتے ہیں۔ بچے اسکولوں، تفریحی مقامات اور پڑوس کے ماحول میں اپنی سرگرمیوں کے ذریعے اپنے والدین کو معاشرے اور سماج سے جوڑتے ہیں۔ دوسری جانب بچے والدین کے مذہبی عقائد اور شعائر کی بنیاد پر پروان چڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے والدین انہی مفاہیم اور اصولوں کی بنیاد پر دوسروں کے رفاہ و آسائش کو مقدم رکھتے ہوئے سماجی امور کو دوام بخشتے ہیں۔ ہافمین کے نقطۂ نگاہ سے بچے والدین کے اعتبار کا سبب بنتے ہیں اور ان کو تنہائی سے نجات دلاتے ہیں۔ وہ اسی طرح گھرانے میں فرحت و نشاط کا باعث بنتے اور زندگی کو لذت بخش بناتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ بچے معاشرتی اصولوں کے مطابق والدین کی صلاحیت اور اہلیت کو ترقی دے کر حتیٰ ان کو کفیل ہونے کی سرحد تک پہنچا دیتے ہیں۔
اس لحاظ سے کہ خلقت کا ایک مقصد انسانوں کی ترقی اور کمال کا حصول ہے، اس لیے اس سلسلے میں بچوں کی تربیت میں والدین کے کردار سے غافل نہیں ہوا جا سکتا، کیونکہ بچوں کی تربیت ایک ایسا عمل ہے کہ جو ماں اور باپ کے توسط سے انجام پاتی ہے، اور یہی مسئلہ ان کو اپنے بچوں کی زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اس راہ میں اپنی ترقی کے منازل کو پا سکتے ہیں۔ والدین کی شخصیت کے مطالعے سے جو نتیجہ ایک دانشور کے توسط سے اخذ کیا گیا ہے، اس سے اس امر کی غمازی ہوتی ہے کہ والدین کی شخصیت میں عام طور پر بنیادی تبدیلیاں ان کی نوکری کے وقت اور والدین کا کردار ادا کرنے کے وقت پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ماں اور باپ بننے کا تجربہ افراد کی شخصیت کے پروان چڑھنے کے لیے وسائل و ذرائع فراہم کرنے میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور انسان ماں اور باپ کی شخصیت بننے کے بعد نفسیاتی طور پر کمال کی منزل پر پہنچتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دینی تعلیمات میں خدا کی اطاعت کے ساتھ ہی والدین کی بھی تعظیم و تکریم کی گئی ہے۔ والدین اپنے فرزند کے شیفتہ ہوتے ہیں کہ جو ان کے لیے گران بہا ہوتا ہے، وہ ایسے کام میں مشغول ہوتے ہیں کہ جو تقدیر نے ان کے لیے کسی حد تک معین کیا ہے، اور اس کام کے انجام دینے کے ساتھ ہی ایک اور کام جس سے وہ عشق کرتے ہیں، فرزند کی تربیت ہے۔ یہ سب کے سب چیزیں انسانی کمال، نفسیاتی سلامتی اور انسانی فطرت میں رشد و نمو شمار ہوتی ہیں۔
شادی اور بچے پیدا کرنے سے میاں اور بیوی میں تخلیقی صلاحیتوں اور کامیاب اقدامات انجام دینے کی زمین ہموار ہوتی ہے، اور اس بات کا باعث بنتی ہے کہ ان کے اندر موجود اخلاقی و انسانی فضائل حقیقت کا روپ دھار لیں۔ جب گھرانے کے مردوں سے یہ توقع ہو کہ وہ ضرورت کے وقت اپنے گھرانے کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اس توقع کے تحت بچے میں بھی دفاع کے جذبے اور جوان مردی کی تقویت ہوگی۔ اسی طرح جب خاتون خانہ گھر کے تمام امور صبر و تحمل سے انجام دے گی، تو یہی امر لڑکی میں بھی شادی کے بعد بچوں اور شوہر کے ساتھ مشکلات کی گھڑیوں میں تحمل کا باعث بنے گا، اور وہ بھی صبر و تحمل کے ساتھ وہی کام کرے گی جس کا وہ مشاہدہ اپنی ماں کے ذریعے انجام پانے والوں کاموں میں کرتی رہی ہے۔ اس طرح سے وہ لڑکی ایک گھرانے کو بہتر طور پر چلانے میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے گی اور کامیاب زندگی گزار سکے گی۔ صاحب اولاد ہونا ایک فضیلت ہے کہ جس پر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افتخار کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ شادی کرو اور گھرانہ تشکیل دو تاکہ صاحب اولاد ہو جاؤ، بے شک تمہاری کثرت نسل پر قیامت کے دن میں دیگر امتوں پر افتخار کروں گا۔ سامعین، اس حوالے سے ہم اگلے پروگرام میں بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔
کامیاب گھرانے کی اہم ترین پہچان میاں اور بیوی کا ایک دوسرے کی شناخت حاصل کرنا ہے۔ یہ مسئلہ اس صورت میں پیش آتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی خصوصیات اور ضرورتوں سے واقف ہوں۔ عورت اور مرد نہ صرف جسمانی لحاظ سے بلکہ بہت سے موارد میں نفسیاتی اور بنیادی ضروریات کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں۔ زندگی کے بعض بنیادی فرق کو جاننا اور شوہر کا بیوی کے ساتھ یا بیوی کا شوہر کے ساتھ رویہ بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔
مردوں کی نفسیات میں آیا ہے کہ وہ زیادہ تر ایک اچھی شریک حیات، ایک ہمدم اور چنچل ساتھی، ایک پرکشش زوجہ، ایک حامی اور ترغیب دلانے والی زوجہ، اور محبوبیت، احترام، تعاون، اعتماد اور مقبولیت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ لیکن عورتوں کی اہم ترین ضروریات کو اس کے ساتھ پیار اور الفت و مہربانی سے پیش آنا، بات چیت کرنے اور درد دل سننے والا ہونا، ہمدلی اور تعاون، صداقت و صراحت، اور شوہر کی جانب سے مالی حمایت کیا جانا بتایا گیا ہے۔ عورتیں ایسے شوہروں کی خواہاں ہوتی ہیں جو گھرانے اور فیملی کو اپنی زندگی میں اہمیت دے۔ مہربان شوہر محافظت کرنے والا اور حامی و وفادار شوہر ہو، ایسا شوہر جو ان کی چھوٹی سے چھوٹی مشکل کو بھی سنجیدہ لے اور ان کے جذبات و عقائد، تجاویز اور ان کے روزمرہ کے کاموں پر توجہ دے اور دوسروں کے سامنے ان کا احترام کرے اور ان کے وجود پر ناز کرے۔ عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی زندگی کا ایک حصہ ہوں اور ان کا شوہر اپنے کام کاج اور کاروبار کے مسائل اور اپنے مقاصد کو ان سے بیان کرے۔ شوہر کی جانب سے بیوی کو ایک رومانٹک نوٹ یا کوئی چھوٹا سا تحفہ زندگی کی سلامتی کا بیمہ کرنے کے مترادف ہے۔
اس کے علاوہ مرد حضرات زیادہ تر ہدف پسند ہوتے ہیں اور کامیابی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ رہکشا اور نجات دہندہ ہوں۔ وہ اپنے کاروبار کو اپنے وجود کے ہی ایک حصے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے برعکس عورتیں تعلقات کو پسند کرتی ہیں۔ وہ کام کاج اور کاروبار سے دلبستگی کے بجائے اپنے گھرانے کی نسبت ایسا طرز فکر رکھتی ہیں اور زیادہ تر اپنی زندگی کی موجودہ ضروریات کے پورا ہونے کا رجحان رکھتی ہیں۔ ایک دوسرے کی ضروریات کی توجہ کے سائے میں ایک اچھی اور کامیاب زندگی کی آپ کے لیے آرزو کرتے ہیں۔ سر بلند رہیے۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔